نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو انسان کو چاہیے کہ ظاہری اعتبار سے بھی گناہوں سے اپنی حفاظت کریں اور باطنی اعتبار سے بھی گناہوں سے اپنی حفاظت کریں. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وذرو ظاہر الاسم وباطنا، ظاہری گناہ سے بھی بچاؤ باطنی گناہ سے بھی بچاؤ. قرآن کریم میں اکثر جگہ میں روح اور قلب کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک قلب دیا ہے، ایک قالب دیا ایک قلب دیا. قالب کے معنی جسم ہے اور قلب کے معنی اس جسم کے اندر اللہ پاک نے دل رکھا ہے. گویا دل جو ہے باطنی اعتبار سے صاف رکھنا ہے اور ظاہری آنکھ اور کان اور دماغ اور ہاتھ اور پیر اور بدن کے ہر عضو سے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. یہ روح کیا ہے، روح کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں چل رہے تھے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے اندر سب سے بڑے مفتی تھے، فقیہ الامت تھے، فقیہ الامت تھے، امت کے صحابہ کے بڑے مفتی تھے. اسی لیے احناف کے اکثر مسائل کے دلائل جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کی ایک لکڑی تھی، چھڑی جس کو بولتے ہیں، اور اس کو ٹیک لگاتے ہوئے، جیسے ہاتھ میں بوڑھا آدمی کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے، آپ اس کو ٹیک لگاتے ہوئے چل رہے تھے. راستے میں اہل کتاب یہودیوں کی ایک جماعت ملی، اور وہ آپس کے اندر میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم آنے والے نبی ہیں، اپنے آپ کو یہ نبی کہہ رہے ہیں، ان کو ایک سوال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو ان جماعت میں سے بعضوں نے کہا سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، لا یجیو شیئن الا تکرہو، اگر وہ کوئی چیز بتائیں گے تو پھر تمہیں ناپسند لگے گا، تم اچھا نہیں سمجھو گے. دوسروں نے کہا نہیں، ہم سوال کرتے ہیں، سوال ضرور کریں گے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ ان کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے تھا، کوئی مسائل کو سیکھنے کے لیے نہیں تھا. عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، ایک تو سوال یہ ہوتا ہے، سوال کرنا چاہیے، آدمی کے پاس علم نہ ہو تو کوشچن کرنا چاہیے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس مسئلہ. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انتقال سے پہلے اس روایت کو شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب بستان المحدثین میں نقل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک مسئلے کا پتہ نہ ہو اور اس نے اس مسئلے کو کسی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک آدمی دنیا اور دنیا کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. دین کے مسئلے کا سیکھنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاسألوا أهل الذكر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو علماء سے اگر تمہیں پتا نہ ہو. اہل الذکر یا اہل العلم، علماء سے سوال کرو اگر تمہیں پتا نہ ہو. If you do not know any مسئلہ you can ask any عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صاحب مشکات نقل فرمائی، حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. ایک آدمی سوال کرتا ہے کسی عالم کو تو تین آدمی کو ثواب ملتا ہے، سوال کرنے والے کو ثواب ملا، جس نے جواب دیا اس کو ثواب ملا، اور پاس میں بیٹھ کر سننے والوں کو ثواب مل گیا. جس طریقے سے ایک فقیر مانگنے کے لیے آئے تو وہاں اگر بیوی اس کو کچھ دے دے تو ثواب شوہر کو بھی ملے گا، اس لیے کہ شوہر کماتا ہے، اور بیوی کو بھی ملے گا اس لیے کہ بیوی نے دیا ہے، اور جس خادم کے ذریعے سے دلوایا ہے اس خادم کو بھی ملتا ہے. لیکن یہاں پر سوال کرنے والے کو بھی ثواب، جس نے جواب دیا اس کو بھی ثواب، اور ساتھ ساتھ میں سننے والوں کو ثواب، اور چوتھا ثواب جن جن لوگوں نے اس عالم کو عالم بنانے میں، اس آدمی کو طالب علم کو عالم بنانے میں اپنے پیسوں سے نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اور یہ عالم بنا ہے، اپنے علم سے مسائل بتاتا ہے، ان دینے والوں کو بھی ثواب ہے. کس نے کہاں دیا ہوگا، کب دیا ہوگا، اب یہ عالم بن گیا ہے اور اس کا سوال سیکھ رہے ہیں لوگ، تو جن جن لوگوں نے اس میں دینے میں نصرت کی ہے. بلکہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، عالم بن جا یا متعلم بن جا، اگر عالم نہیں بن سکتا تو پھر طالب علم بن جا، او سامعا او محبا، یا تو پھر اگر تو طالب علم بھی نہیں بنتا ہے تو کم سے کم ان علماء کے پاس بیٹھ کر مسائل کو سننے والوں میں سے بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر او محبا، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے میں سے بن جا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کن عالما
او متعلما او سامعا او محبا ولا تكن من الخامسة، پانچویں میں سے نہ بننا، فتکن خاسرا، ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے علم دین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے فقیہ العصر عبداللہ ابن فقیہ الامت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک مسئلے کو سیکھنا 1000 نفل رکعت کے برابر ہے. 1000 نفل رکعت. ایک مرتبہ پروگرام چل رہا تھا، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب کراچی والے، نور اللہ مرکدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک شیخ الحدیث تشریف لائے. مغرب کی نماز کے بعد حضرت کا پروگرام شروع ہوا، تو حضرت نے پوچھا وہ شیخ الحدیث سے، آپ نے سنت پڑھ لی؟ کہاں، میں نے فرض بھی پڑھ لی، 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی آپ نے؟ شیخ الحدیث صاحب نے کہا میں نے نہیں پڑھی. کہا کیوں نہیں پڑھی؟ کہا حضرت آپ کی بات اور آپ کے مسائل فضائل نوافل سے بھی اعلیٰ ہے. فرمایا تو سب سے بڑا مفتی ہے، تو سب سے بڑا مفتی ہے، اس لیے کہ 2 رکعت پڑھتا تو تجھے 2 رکعت کا ثواب ملتا. اس پر یہ روایت نقل فرمائی کہ تو ایک مسئلہ سننے کے لیے بیٹھ گیا، 2 رکعت نہیں 1000 نفل رکعت کا ثواب تجھے ملے گا. اب یہودیوں نے تو، ایک تو سوال یہ ہوتا، آدمی سوال کرتا ہے کسی عالم سے تاکہ علم میں بڑھوتری ہو، مجھے پتا نہیں میں سیکھوں، اور ایک تو ہوتا ہے امتحان لینے کے لیے سوال ہوتا ہے، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. یہاں پر یہودیوں کا سوال آپ کو ستانے کے لیے تھا، کس انداز سے آپ کو ستاتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد قبا کی طرف. آپ بیمار تھے، صحابی ان کو دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس کی مجلس ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے اور کچھ بات کہنے لگے، کچھ بات کہنے لگے. منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا اگر تمہیں بات کرنی ہے تو تمہارے صحابہ میں بات کرو، یہاں ہمارے سامنے نہ بولو، نکلو یہاں سے. یہ بات کہی اور آگے چل کر تکلیف دینے والی بات، تکلیف دینے والی بات کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر تم سفر ہو کر سوار ہو کر آئے ہو، اس گدھے کی بو، یعنی اس نے اس طرح کپڑا اپنے ناک پر رکھا، کہا تمہارے گدھے کی بو میری ناک میں آ رہی ہے، نکلو یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے سعد بن معاذ کی یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا سعد کیا کہوں، ابو حباب، یا ابو حباب لقب تھا اس کا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ابی کا، لیکن کیسے تھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں آپ کے اخلاق کے بارے میں. جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو کہا جاؤ، میں جانتا ہوں تمہارے نبی بہت رحمت والے ہیں، ان سے کہو کہ میری نماز پڑھا دے، یعنی نماز پڑھا دے. کہا تم نے کتنا ستایا ہے ابو ہمارے نبی کو، چونکہ بیٹا تو صحابی تھے، پکے صحابی تھے، اور باپ تو منافق تھا، جیسے ابو جہل فرعون امتی ہے، اس امت کا فرعون، لیکن بیٹا اکرما سب سے بڑے، سب سے بڑے. جب اکرما چلے گئے، بھاگ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے یہ 14 آدمی جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو. اس میں اکرما کا بھی نام تھا. اکرما کی بیوی نے آ کر کہا میرے شوہر کو آپ پناہ دے سکتے ہیں، کیا اس کا ایمان قبول کر سکتے ہیں اگر میں لے آؤں؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق جاؤ لے آؤ. لائے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اکرما آ رہا ہے، تم اس کے باپ کا تانا کبھی نہیں دینا ورنہ اکرما کو تکلیف ہوگی. ابو جہل کو، اس امت کا فرعون کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ تو مرتے مرتے کہہ رہا تھا مرتے مرتے کہہ رہا تھا رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لانا چاہتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر. اور عبداللہ ابن مسعود یہی صحابی فرماتے ہیں، جب میں گردن کاٹنے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے میدان احد میں گیا، ابو جہل بدر میں گیا اور اس کے سینے پر بیٹھا کاٹنے کے لیے، تو ابو جہل مجھے کہہ رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود تو تو دیہات کا رہنے والا ہے، تو میرا گلا کاٹے گا، تو میرا گلا کاٹے گا، سن آج بھی میں تیرے نبی سے نفرت کرتا ہوں. مرتے مرتے کہہ رہا ہے، اور آگے چل کر کیا کہہ رہا ہے، میرے گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب کی گردن میں میری گردن اونچی نظر آئے. مرتے مرتے بھی تکبر کیا اس نے، مرتے مرتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا. اس فرعون سے بھی بدتر تھا یہ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اکرمہ، ان سے اکرمہ کو اس کے باپ کے بارے میں تانا نہ دینا. جب اکرمہ تشریف لائے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اٹھ گئے اور دوڑتے دوڑتے ویلکم کرنے کے لیے گئے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارکہ نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چادر کو لیا اور آپ کے کندھے پر رکھا، شلدر پر رکھا، معانقہ کیا اکرمہ سے اور کان میں کچھ کہا، اور اکرمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دوسرے صحابی کے پوچھنے پر کہا کہ کیا کہا تھا آپ کو کان میں، کہا نبی علیہ السلام نے مجھے کہا اکرمہ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو کہاں چلا گیا تھا، آ میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہوں. کہا سعد بن معاذ، اس نے مجھے ایسا ایسا کہا. سعد نے کہا فعفو وسبحو، اے میرے نبی وہ تو ہے ہی ایسا، چھوڑو اس کو، وہ سردار ہے، اپنی سرداری کے سرداری میں آ کر سرداری کے تکبر میں یہ سب باتیں کرتا ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو. لیکن تسلی نہیں ہوئی سعد کی بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اوپر سے اللہ پاک نے آیت کریمہ اتار دی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے میرے نبی، اہل کتاب سے تو تکلیف آپ کو ہوتی ہی ہے اور ہوگی، ابھی تو آپ کو اور آگے جانا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ابھی مشرکین سے، یہود و نصارہ سے آپ کو اور تکلیف ہوگی. اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہارا کام ہے صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کس کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، کیسی کیسی تکلیف دی گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے بتاؤ. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہا نہیں ہم تو پوچھیں گے. جب پوچھا تو پوچھا روح کیا ہے بتاؤ، بس فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا شروع ہوا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فوراً جواب دے دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں بتا دو یہ تو میرے رب کا حکم ہے. کیا ہے؟ میرے رب کا، بس مختصر جواب دے دیا. وہ کیا سمجھیں گے روح کیا چیز ہے، وہ کیا سمجھیں گے، ان کے پاس کیا علم ہے؟ بلکہ دنیا کا علم دیکھا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن ایک عجیب بات امام بخاری نے نقل فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جب پیدا کیا، مجھے اور آپ کو جب پیدا کیا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو تمہاری ماں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تمہیں ذرہ برابر علم نہیں تھا. پھر اللہ نے آنکھ، کان، ناک وغیرہ بنایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون، یہ آنکھ دی، یہ کان، یہ دل دھڑکنے والا، یہ چلنے والے ہاتھ پیر، اور یہ ہلانے والے ہاتھ دیے لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. کچھ نہیں, لیکن ایک صفت دے دی جو میں بار بار کہا کرتا ہوں, رونے کی صفت دے دی. ابھی مائیں نے دودھ پلا, اس لیے کہ بچے کا رونا ہر قسم کا, درد سے جو روتا ہے وہ بھی ایک قسم کا رونا, پیاس سے بھوکے سے رونا وہ بھی رونا ہے, تکلیف سے رونا وہ بھی رونا ہے, سونا ہے تھکا ہوا ہے سو جانا ہے وہ بھی رونا ہے, لیکن ماں کیسے سمجھے گی؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ نے تیری ماں کے دل میں ڈالا, تیری ماں کے دل میں ڈالا یہ کس قسم کا رونا ہے. ماں ہر وقت دودھ نہیں پلاتی رہتی ہے, ماں ہر وقت سلاتی نہیں رہتی ہے, ماں کے دل میں اللہ ڈالتا یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, یہ تھکا ہوا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے. اور مسلمان تو مسلمان, اللہ کہتے ہیں میں سارے بچوں سے, میں سارے پیدا ہونے والے انسانی بچوں سے میں محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ ہر بچے سے محبت کر کے, چاہے وہ مسلمان کا ہو, چاہے یہودی کا ہو, چاہے نصارہ کا ہو, چاہے مشرکین کا ہو, چاہے فرما بردار کا ہو, چاہے نافرمان کا ہو, ہر ایک کی ماں کے دماغ میں اللہ القاء کرتا ہے کہ بچے کو کیا تکلیف ہے اور بچے کو کیا ضرورت ہے. اس حساب سے وہ ماں کی محبت اٹھتی ہے, پھر بچے کو اٹھا کر اور اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے. لیکن لا تعلمون الشیء, تیرے پاس کوئی علم نہیں تھا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھے ہیں اور اس کشتی میں ایک چڑیا آئی, یہ بخاری نقل کرتے امام بخاری اس روایت کو, ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے ایک قطرہ پانی لیا. وہ چڑیا کے منہ میں کتنا پانی آئے گا, بیخ کے اندر میں کتنا پانی آئے گا. اس نے ایک قطرہ اپنے منہ میں لیا, اپنی بیخ میں لیا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ, اے موسیٰ, اس چڑیا نے اپنے منہ میں, اپنے منہ میں جو پانی کا قطرہ لیا ہے یہ گویا علم ہے پوری دنیا کا, پوری دنیا کا, اور سمندر گویا یہ اللہ کا علم ہے. اور کیسا کیسا, لا تعلمون شیئا, جب میں پیدا ہوا تو عدیم العلم, میرے پاس علم نہیں تھا, اور جب میں تھوڑا سا جوان ہوا تو میں قلیل العلم, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, پہلے عدیم العلم کچھ نہیں جانتا تھا, پھر قلیل العلم, اور اس کے بعد جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو علیل العلم, اب یہ جو یاد کیا وہ بھی بھول جاتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, وہ یاد ہی نہیں رہتا ہے ادھیر عمر میں, جب یہ جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو یاد کیا ہوا بھی بھول جاتا ہے, تو علیل العلم ہو جاتا ہے. فرمایا اس کے بعد پھر نبی کو علم دیا, انبیاء کو علم دیا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے, جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے اوتی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم اللہ پاک نے دیا ہے. ان ساری دنیا کا علم جمع کیا جائے, ساری دنیا کا علم جمع کیا جائے, وہ ایک قطرے کے برابر ہے. روح کے بارے میں کیا جانو گے, کیا سمجھو گے تم؟ فضل الباری میں علامہ شبیر احمد عثمانی بخاری کی شرح میں نقل فرماتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں, بہت عجیب مثال دیتے ہیں. فرمایا روح کا سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ دنیا میں فیکٹری چلتی ہے, کپڑے کی فیکٹری, برٹن کی فیکٹری, مشینریز, یہ کتنی چلتی ہے, لیکن سارے مشینوں کو پاور سپلائی ہوتی ہے, پاور سپلائی ہوتی ہے. اگر الیکٹرک سپلائی نہیں ہوتی تو مشین کیا ہو جاتا ہے, بند ہو جاتے ہیں. فیکٹری کچھ دن کے لیے بند ہو جاتی, کچھ گھنٹے کے لیے, بھائی لائٹ نہیں ہے, پاور نہیں ہے, پاور نہیں ہے, سارے مشین بند ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں صحیح ابھی بھی ہوتا ہے کہ مشینری چلتی ہے پاور سے. بہت سارے آپ دیکھ لو گھر کے اندر میں بہت ساری چیزیں یہ سپلائی سے, پاور سے چلتی ہے. اگر پاور ختم ہو جائے, فرمایا اے انسان تیری آنکھوں کی حرکت, تیری کانوں کی حرکت, تیری دماغ کی حرکت, تیری پیروں کی حرکت, تیرے دل کی حرکت, بدن کے ایک ایک پرزے کی حرکت ایک مشینری ہے, ایک اللہ کی بنائی ہوئی مشینری ہے. اس میں پاور سپلائی یہ روح ہے. جب اللہ اس پاور سپلائی کو کھینچ لیتا ہے تو ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے. پھر یہ لاشے ہو جاتی ہے, یہ لاش ہو گئی, لاشے ہیں. اب اس کا تذکرہ کیا ہوتا ہے کہ میں باڈی کو ادھر لاؤ، سلیمان کو نہیں، احمد کو نہیں، قاسم کو نہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، باڈی کو لاؤ بھائی، جنازے کو ادھر لاؤ، کوئی نہیں کہتا احمد کو ادھر لاؤ یا احمد کا جنازہ ادھر لاؤ، کوئی نہیں کہتا، باڈی کو لاؤ، نہانا ہے اس کو، کفن نہلانا ہے، کفن پہنانا ہے، ساری چیزیں ختم. کیوں؟ اس کے اندر میں اللہ پاک نے پاور سپلائی کیا تھا روح کا، اس کو کھینچ لیا، اس کی ساری مشینری ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. گویا الا له الخلق والامر ہے، ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کا تصرف ہے، اللہ جب چاہتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے روح کو ڈال دیتا ہے، جب چاہتا ہے روح کو کھینچ لیتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے تو اس روح کی پاکیزگی لے کر آنا، تمہاری آنکھوں کی خوبصورتی میں نہیں دیکھتا ہوں، تمہاری کانوں کی سنوائی اچھی ہے اس کو میں نہیں دیکھتا ہوں، تمہارے گورے چہرے کو میں نہیں دیکھتا ہوں، اچھے کپڑے کو نہیں دیکھتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبكم ونياتكم، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اسی کو قرآن میں اللہ نے ایک قسم نہیں، دس دس قسم کھا کر کہا، سات سات قسم کھا کر کہا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اتنی سات قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہوگا جو خوبصورت دل لے کر آیا ہے، نیک اور پاکیزہ دل لے کر آیا ہے. وقد خاب من دساها، ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا جو گندا دل لے کر آیا ہے. اور یہی بات اللہ نے تورات میں بیان فرمائی، یہی بات انجیل میں بیان فرمائی، اتنی قسم کھا کر یہی بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. سورۃ الناس، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس، کہیں بھی اللہ نے ایک ساتھ اتنی قسمیں نہیں کھائی ہے جتنی سورۃ میں قسم کھائی، ایک بات کو سمجھانے کے لیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تمہارے اموال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اگر فائدہ دے گی تو وہ تمہارا دل ہے جس کو لے کر تم میرے پاس آؤ گے. اس لیے روح کی پاکیزگی، روح کی صفائی کیسے ہوگی، روح کی صفائی کیسے ہوگی بھائیو؟ بہت آسان ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بہت آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، رواہ البخاری. میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، میں نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، اور جہنم کے دروازے کو میں نے لاک کر دیا، بند کر دیا، اور شیاطین کو میں نے جکر دیا ہے، باندھ دیا ہے چین کے اندر میں. بہت آسان ہے، آؤ اللہ کے سامنے روزے کے ساتھ، افطاری کے وقت میں، فرض نمازوں کے بعد اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو گے روح پاکیزہ ہو جائے گی، جس کے لیے اللہ نے روزہ رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، تمہارا دل پاکیزہ بن جائے، اللہ کے خوف سے رونے والا بن جائے. اس کے لیے کہ تم تقویٰ آ جائے گا تو پھر آنکھوں کے گناہ معاف، اور کانوں کے گناہ معاف، دل کے گناہ معاف، ہاتھ کے گناہ معاف. صرف روزہ کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے، ہر قسم کے گناہ سے رکنے کا نام ہے، ہر قسم. جب اللہ نے کھانا پینا جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا رمضان میں، تو حرام سے بچنا تو اور آسان ہے. جب حلال کو، تو کہہ رہے ہیں جب حلال کو میں نے حرام کر دیا کہ تم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، جمع نہیں کر سکتے اپنی بیوی کے ساتھ، یہی روزہ ہے، جو حلال تھا اس حلال کو حرام کر دیا، تو فرمایا حرام تو بدرجہ اولا حرام ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو روزے میں بچاؤ اور اللہ سے توبہ کر کر لو، یقیناً یقیناً اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ ایک دن باقی ہے رحمت کا، اس کے بعد مغفرت کا عشر آئے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر جہنم سے آزادی۔ مغفرت ہی نہیں مانگی، اللہ کی رحمت ہی نہیں آئی۔ وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو۔ اللہ پاک ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے، تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور کوئی مشکل نہیں، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، دو رکعت، ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، کچھ نہیں، اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کر دعا کر لے، اللہ اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، 5, 10, 15, 20 بار روزانہ کہو، یقیناً اللہ پاک دل کو صاف کر دے گا، آسانی کے ساتھ تقویٰ دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جس نے رمضان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، گارنٹیڈ اللہ پورا سال اس کو گناہوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ جب تقویٰ والی زندگی آئے گی، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اکبر، اللہ